أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اے میرے رب، ساری تعریف تیرے کے لیے، ہم تیری بات کرتے ہیں، تجھے مدد مانگتے مولا کریم. یہ تیرا شکر اور احسان ہے کہ آج ہم ماہ رمضان کی 14ویں تراویح کا خلاصہ آپ کے نیک بندوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور آپ سے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ آپ ہمیں استقامت سے نوازیے تاکہ مرحلہ بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے. کل سورہ انبیاء جو پڑھی گئی تھی، جاری تھی، اور ہم وہاں پہ ہم نے اپنا خلاصہ تلاوت مکمل کیا تھا. آج بھی 17 سپارے کی تلاوت ہوئی، اس طرح سے ہم نے آج 18.5 سپارے 17.5 سپارے سمجھے کہ ہم نے آج یہاں مکمل کر لیا. یعنی 17 سپارہ مکمل ہو گیا اور 18 کا نصف، اس لحاظ سے 17.5 ہے. اور جو سورتیں پڑھی گئیں اس میں آج سورہ انبیاء پڑھی گئی ہے، سورہ حج پڑھی گئی ہے، اس کے بعد سورہ مومنون شروع ہوئی ہے 18 سپارے کے بالکل آغاز میں، ایک اہم سورت ہے، اور پھر سورہ نور پڑھی گئی ہے. سورہ نور ایک بہت اہم سورت ہے، معاشرتی اعتبار سے بھی بہت ساری چیزیں مسائل کا اس میں ذکر کیا گیا ہے. لہذا سورہ نور کے لیے مجھے خصوصی گزارش ہے کہ جو لوگ آج یہاں موجود ہیں، کل خصوصی طور پر اس سورہ نور کے لیے تشریف لائیں، اور تاکہ اس کے اندر جو احکامات بیان ہوئے اس احکامات. میں نے کل جو سورہ انبیاء پہ اپنا خلاصہ چھوڑا تھا، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا ذکر تھا، اور میں نے کچھ مکالمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے باپ کے درمیان آپ کے سامنے پیش کیا تھا. تو ان تمام واقعات کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی بت کا ہاتھ کاٹ دیا، کسی کا ناک کاٹ دیا، اور جب لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ انہیں بتوں سے پوچھو تو تم جن کو خدا مانتے ہو، اگر وہ سچے خدا ہوں گے تو تمہیں بتا دیں گے. تو ظاہر ہے کہ مشرکوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا، لہٰذا انہوں نے بالآخر وہی کرنا تھا جو ایک انسان غصے میں کر سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو نارے آگ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے اس علاؤں میں پھینک دیا گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کہا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر. اللہ تعالیٰ چونکہ تمام چیزوں کا کائنات ہے، جنت دوزخ کا مالک ہے، لہذا آگ جو اسی کے حکم سے تیار کی گئی تھی، اسی حکم سے بجھ بھی گئی. اب وہ آگ جو انسانوں کو بھسم کر دیتی ہے، جلا دیتی ہے، اس کی ایک چنگاری ایک علاؤں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے عین مطابق آگ ٹھنڈی ہو گئی، گلو گلزار ہو گئی، اور حضرت اسماعیل اسلام ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن گئی اور ٹھنڈی ہو گئی. پھر علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو سرفراز کیا، اس کو ہم نے نعمتوں سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو ہم نے عقل و فہم سے نوازا، اور ہم نے ان کے لیے تیز ہواؤں کو مسخر کر دیا، اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے پرندے اور پہاڑوں کو مسخر کیا داؤد علیہ السلام پر، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو ذرہ بختر بنانے کا گر سکھایا تاکہ وہ جنگ کے حالت میں اسے بچنے کا. پھر مچھلی والے کا ذکر ہوا ہے، اور فرمایا گیا کہ مچھلی والے کو ہم نے نوازا حضرت یونس علیہ السلام کو، اور کہا گیا کہ یاد کرو جب وہ بگڑ کر چلا گیا اور سمجھتا تھا کہ اللہ اس پہ کوئی گرفت نہ کرے گا، تو آخر کار اس کو تاریکیوں نے پکارا اور وہ تاریکیوں میں غرق ہو گیا اور مچھلی کے پیٹ میں جا پڑا. تو پھر اس نے تدبیر کی، اور وہ تدبیر میں نے اس کو سکھائی کہ وہ اپنے قصوروں کا اعتراف کر لے. پھر وہاں یہاں پہ وہ آیت کریمہ بیان ہوئی ہے جو ایک روایت کے مطابق ہم لاکھ لاکھ اور سوا سوا لاکھ پڑھتے ہیں کسی مصیبت کو ٹالنے کے لیے. عزیز دوستو اور بزرگو، یہ محض تدبیر تھی جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو تدبیر بتائی تھی اور توبہ کے گر سکھائے تھے، اور ان کی توبہ قبول کی تھی. حضرت یونس علیہ السلام کو بھی اس نے خود تدبیر بتائی اور اسے کہا کہ اپنے قصوروں کا اعتراف کر. تو حضرت بے اختیار حضرت یونس علیہ السلام پکار اٹھے کہ سبحانے کا لا الہ الا انت سبحانے کا, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. اور یہ نہیں کہا کہ میں یہ تھا وہ تھا, بلکہ یہ کہا صاف صاف کہ انی کنت ظالم من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانے کا انی کنت من الظالمین, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے, پاک ہے تیری ذات اور بے شک قصوروار میں تھا. اور اس کے بدلے میں پھر اللہ نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو غم سے نجات دے دیا. اور پھر حضرت زکریا اسلام کا واقعہ بیان ہوا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ نے جو اہم یہ بات بتائی ہے وہ یہ کہ تمہاری امت جس میں آج اختلاف ہے, تفرقہ نظر آتا ہے, اور ہم گروہوں میں بٹے ہوئے لسانیت اور فرقہ واری میں مبتلا ہیں, اور جس شخص کے پاس جتنا دین ہے وہ اسی پر ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تو تمہاری امت دراصل میں ایک ہی امت تھی اور میں ہی تمہارا رب ہوں, بس ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ کر صرف میری بات کرو. مگر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا, حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ بالآخر ہماری طرف پلٹ کر آئیں گے. اب بھی اس دین کے ٹکڑے ٹکڑے اور تفرقہ بازی کے باوجود جو لوگ بھی نیک عمل کریں گے اور اس حال میں کہ وہ مومن ہوں گے اور مومن ہی مریں گے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم اس کی ناقدری نہیں کریں گے اور ہم سب کچھ لکھ رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ پھر وہ دن بھی یاد کرو جب آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے کسی چیز کو ورق میں اور آگ میں لپیٹ دیا جاتا ہے, اس لیے کہ ہم نے تخلیق کا دوبارہ ابتدا کی تھی اور اس قیامت کے بعد ہم تخلیق کا دوبارہ یادہ کریں گے. اذان گرامی, یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم الشان آیت بھی اتاری ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اور بے شک ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور یہ کہ تمہارا اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, یہ سورہ انبیاء کی آخری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان, جسے ہم بار بار پڑھتے ہیں اور بار بار دوہراتے ہیں, وہ آیت یہ کہ وہ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, کہ بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, بس کہو ان لوگوں سے کہ میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک ہی خدا ہے. پھر اب بھی تم سر اطاعت کو نہیں جھکاؤ گے. عزیز دوستو اور بزرگو, یہاں پہ 17 سپارے کا نصف بھی مکمل ہو جاتا ہے اور سورہ انبیاء بھی ختم ہو جاتی ہے, اور یہاں سے سورہ حج شروع ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ شروع حج کے بالکل آغاز میں فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, لوگ اپنے رب کے غضب سے بچو. حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑا ہی ہولناک ہوگا, اور جس روز تم دیکھو گے کہ حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلاتے بچے سے غافل ہو جائے گی, اور ہر حاملہ کا حمل ضائع ہو جائے گا, چاہے انسانوں میں ہو اور کسی اور مخلوق میں. اور تم یہ دیکھو گے کہ لوگ مدہوش نظر آئیں گے جبکہ ہرگز وہ مدہوش نہیں ہوں گے. یہ ایسا اس لیے ہوگا کہ اللہ کا عذاب ہی کچھ اس طرح کا ہے. اور لوگوں کے تمہیں زندگی کے بعد موت اور اس کے بعد کوئی شوق ہے تو پھر سمجھ لو, تمہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ ہم نے ہی تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے, پھر نطفے سے, پھر خون کے لوتھڑے سے, پھر گوشت کی بوٹی اس پہ چڑھائی ہے, اور بے شک ہم ہی شکل بنانے والے ہیں. اور یہ باتیں ہم تمہیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ تم پر یہ حقیقت وعدہ کر دیں کہ ہم جس قطرے کو چاہتے ہیں ایک وقت خاص تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں, اور پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں, اور پھر تمہاری پرورش کے انتظام کرتے ہیں یہاں تک کہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاتے ہو. اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ تم میں سے ہم کسی کو بہت پہلے واپس بلا لیتے ہیں اور کسی کو بدترین عمر تک بھیج دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بات دوسری مرتبہ یہاں بیان فرمائی ہے. ایسا اس لیے ہم کرتے ہیں تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد تم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آؤ اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کر لو. عزیزان گرامی, سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے ان دو فریقوں کا معاملہ بھی بیان کیا ہے, اور وہ دو فریق کون ہیں؟ ایک اہل ایمان اور دوسرے کفر کا رویہ اختیار کرنے والے. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دو فریق وہ ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے. تو اس میں جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے لیے تو آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں اور ان کے سروں پہ کھولتا پانی ڈالا جائے گا, جس سے نہ صرف یہ کہ ان کی کھال بلکہ ان کے پیٹ کے اندر تک کیسے گل جائیں گے اور سڑ جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی خبر لینے کے لیے ایک ایسے ہوش مند اور باخبر جن فرشتوں کو ہم نے کھڑا کر دیا کہ جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو وہ فرشتے جن کے ہاتھوں میں لوہے کے گروز ہوں گے وہ اسی سے مار کے انہیں دوبارہ جہنم میں ڈھکیل دیں گے. یہ وہ دو فریق ہیں جو اللہ کے معاملے میں ڈرتے ہیں, ان میں سے ایک فریق کا حال اللہ یہ کرے گا. اور یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یاد کرو کہ جب ہم نے ابراہیم کو اس خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تو میں نے اس کو ہدایت کی تھی کہ میرے ساتھ خبردار کسی کو شریک نہ ٹھہرانا, اور میرے گھر کو طواف کرنے والے, آنے والے, یہاں رکوع و سجود کرنے والے, یہاں قیام کرنے والوں کے لیے پاک رکھو, اور لوگوں کو حج کی منادی کرا دو کہ وہ دور دراز سے اور پیدل ہوں یا سواریوں پہ سوار ہوں اس گھر میں آئیں تاکہ وہ اللہ کی نشانیوں اور فائدوں کو دیکھ سکیں جو ہیں آنے کی صورت میں ان کو ملیں گے. اور پھر جس طرح روزے کے بارے میں کہا گیا کہ ایامن مادودہ, یہاں کہا گیا کہ یہ چند دنوں, چند مقررہ دنوں دن ہیں جن پہ وہ اللہ تعالیٰ جانور پر اللہ کے نام کی تسبیح کریں, اور پھر اس کی قربانی کر کے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے وہ خود بھی کھائیں اور تنگ دست اور محتاج کو بھی کھلائیں, اور پھر اپنے بالوں کو صاف کریں یعنی اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظر کو پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں. اللہ تعالیٰ نے اس قدیم گھر کے طواف کا مقصد یہی بتایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکوع سجدہ اور قیام اور طواف کرنے والوں کے لیے پاک رکھا جائے. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پس بتوں کی گندگی سے بچو, جھوٹی عبادتوں سے پرہیز کرو, اور ایک سو ہو کر اللہ کے بندے بن جاؤ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو جان لینا چاہیے کہ گویا وہ آسمان سے گر گیا, اور گرنے کے بعد صرف یہ نہیں کہ وہ زمین پر آ گیا, اس کے ساتھ یا تو ایک معاملہ ہوگا کہ پرندے اسے گرنے سے پہلے ہی اچک لے کے جائیں گے, اور یا ہوا اس کو ایسی جگہ پھینک دے گی جہاں اس کے چھتیرے چھتیرے اڑ جائیں گے اور کوئی اس کا حادی اور منافع نہیں ہوگا. اور پھر قربانی کا قاعدہ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے, اور کہا گیا کہ ہم نے قربانی کے اونٹوں کو, قربانی کا پورا قاعدہ بیان ہوا ہے, آپ سب جانتے ہیں الحمدللہ, کوئی نئی بات ہے نہیں ہے, لیکن اونٹوں کی قربانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اور قربانی کہ اونٹوں کو ہمارے تمہارے لیے شاعر اللہ میں سے شامل کیا ہے, اور اس کا طریقہ یہ بتایا کہ تمہارے لیے بھلائی یہی ہے اسی میں کہ انہیں کھڑا کر کے اللہ کا نام لو, اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو پھر خود ان میں سے کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو اس کنات پر اس پر کنات کے بیٹھے ہیں, اور اگر کوئی اپنی حاجات پیش کرے تو ان کو بھی اس میں سے ادا کرو. یہ جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر لیا ہے تاکہ تم اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤ, اور یہ یاد رکھو کہ جو تم قربانی کرتے ہو چاہے وہ دکھاوے کی ہے خلوص نیت سے, اور آج تو قربانی عزیز دوستو دکھاوے کی ہے, ایک لاکھ کی گائے, دو لاکھ کی گائے, دس لاکھ کے اونٹ, دو لاکھ کا بکرا, چاہے قربانی دکھاوے کے لیے کی گئی ہو یا دل سے صدقے دل سے کی گئی ہو, اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کے بارے میں جو سب سے اہم بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ نہ تو ان قربانی کے جانور کا گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون, مگر اس میں جو تقویٰ چھپا ہوا ہے وہ اللہ کو فوراً پہنچ جاتا ہے. لہذا قربانی اللہ کے خوف سے کرنا چاہیے, تقویٰ کی نیت سے کرنی چاہیے, اور یہ سوچ کر کرنا چاہیے کہ سارے نیتوں کا اعمال, سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جتنی نیت اچھی ہوگی اتنا ہی رب کی رضا حاصل ہوگی. صاف صاف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی چیز پہنچتی ہے تو صرف تقویٰ ہے. اور یہ جانور کو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مسخر تمہارے لیے اسی لیے کیا ہے کہ تم اس پر اللہ تعالیٰ کی تکبیر کہو. اور پھر حج میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور بیان فرمائی ہے کہ اللہ کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہے. تو یہ خانقاہیں گرجا اور معبود اور مسجدیں سب کے سب جن میں اللہ کا کثرت سے نام جاتا ہے ویران ہو جائیں, مسمار کر دی جائیں. لہذا اللہ تعالیٰ ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے دفع کرتا رہتا ہے, اور جو لوگ اللہ کی مدد کریں گے اللہ ان کی ہمیشہ ہمیشہ مدد کرے گا. اور پھر قوم نوح اور عاد اور ثمود اور ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین کے بارے میں اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ منکرین حق نے ان کی باتوں کو رد کیا اور پھر آخر اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت کی اور اس سارے کے سارے عذابات سے نوازے گئے جو اللہ ان پر بھیجنا چاہتا تھا. اور اللہ کو کسی کام کے کرنے میں کوئی دیر نہیں لگتی, اور اللہ جب چاہتا ہے قوموں کو عذاب میں مبتلا کر لیتا ہے, اور جب چاہتا ہے قوموں کو سیراب کر دیتا ہے, اور جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے, اور جسے چاہتا ہے گمراہی کے راستے پر چلا دیتا ہے. اور سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ, بے شک وہ اللہ ہی ہے جو غنی بھی اور حمید بھی ہے, ساری کی ساری ہم, اور اسے کسی چیز کی حاجت نہیں, وہ غنی ہے. کیا تم دیکھتے نہیں کہ سب چیزوں کو تمہارے لیے اس نے مسخر کر رکھا ہے, اور زمین اور سمندروں میں زمین میں جو چیزیں اس کو تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے, اور سمندر میں اور دریاؤں میں اس نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا ہے جو کہ اس کے حکم سے چلتی ہے. آپ کو یاد ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ کے حکم سے چلی تھی, اور آج بھی اگر کوئی کشتی اور جہاز سمندر میں سفر کرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. اسی نے اس کو تھاما ہوا ہے, اور اس کے بغیر, اس کی مرضی کے بغیر وہ زمین پر آسمان جو ہے کبھی گر نہیں سکتا, اس لیے کہ اس نے اس کی مرضی سے کے مطابق اس کو تھاما ہوا ہے, اور جب اس کو ہدایت دے گا تو اس زمین پر گر پڑے گا. اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تمہیں ایک مثال دی جاتی ہے, غور سے سنو, کہ جن معبودوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو کیا وہ ایک مکھی پیدا کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. سب لوگ بیٹھیں گے, میں یہاں سوال کروں تو آپ بھی یہی کہیں گے کہ نہیں, ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو دوسری بات بتائی وہ قابل توجہ ہے, اور یہ حقیقت سے کتنی قریب تر ہے, ادراک کیجئے اس کا, کہ جن کو بھی اللہ کو چھوڑ کر پکارا جاتا ہے مدد کے لیے وہ تو ایک مکھی پیدا کرنے پہ قادر نہیں. اور مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات, اگر مکھی ان کے خوراک سے ان کے کھانے سے کوئی دانہ یا کوئی ذرہ لے کر اڑ جائے تو ان پہ اتنی قدرت بھی نہیں کہ وہ اپنے ذرے کو واپس حاصل کر سکے. کیسے لوگ ہیں کہ مدد چاہتے ہیں ان کمزوروں سے جو کہ اپنی مدد خود بھی نہیں کر پاتے. اور پھر کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ما قدر اللہ کا قدر ہی ان اللہ لقوی عزیز, تو فعلانت ہے, لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی. حق کا قدر ہی جیسا کہ اسے پہچاننے کا حق ہونا چاہیے. ان اللہ علی قوی العزیز, بے شک اللہ قوت والا اور عزت والا ہے. اور پھر ایک سجدہ تلاوت یہاں کی گئی ہے جسے میں چھوڑ کر سورہ حج کی آخری آیت پہ جاتا ہوں, بہت اہم اور بہت اللہ سے قریب کر دینے والی آیت, کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو. وجاہدوا فی اللہ حق جہادی ہو اجتباکم ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابراہیم ابیکم ابراہیم ہو سماکم المسلمین, اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اس لیے کہ اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چنا ہے اور تمہیں جہاد کا حکم دیا ہے، لہذا جہاد سے آگے چھڑانے والے اور آج کے جہاد میں وقت میں اور دور میں جہاد سے منہ موڑنے والے اور جہادیوں کو برا کہنے والے، یہ جان لیں کہ جہاد تو اللہ تعالیٰ کے منشا کے عین مطابق ہے، اس نے اس کا حکم دیا ہے. اور یہ کہا ہے کہ وہ استواکم ما جعل علیکم، اس نے تمہیں اس کام کے لیے چنا ہے، فی الدین من حرج، اور تمہیں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے دین پر، پھر اللہ تعالیٰ نے واشگاہ حکم دیا ہے کہ ملت ابیکم ابراہیم، اپنے باپ ابراہیم کے مذہب پر قائم ہو جا، ابراہیم کی ملت بن کر رہنا پسند کر لے، یہ فرقے اور تفرقاتی کو چھوڑ دے، یہ ذات اور پاتوں کے بت کو توڑ دے، یہ ملک صاحب، یہ خان صاحب، یہ فلاں صاحب، یہ ڈھمکا صاحب، ان بتوں کو توڑ دے، قائم ہو جا ملت ابیکم ابراہیم، اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر، اور تم شرماتے ہو، تم خاقان اعظم بنتے ہو، تم خان اعظم بنتے ہو، تم ملک بنتے ہو، تم سائی بنتے ہو، تم وڈیرے بنتے ہو، تم مخدوم بنتے ہو، پھر تمہارے نام مہاجر، تمہارے نام پڑھان، تمہارے نام سندھی، تمہارے نام بلوچی، شرم کرو. قرآن پاک میں اللہ نے یہ نام کہیں بھی درج نہیں کیے ہیں، اور کتنے ناخلف ہو تم. کیا کوئی شخص عزیز دوستو بزرگو اپنے باپ کا رکھا ہوا نام تبدیل کر دیتا ہے؟ وہ تو چھوٹا ہوتا ہے، والدین اس کا نام رکھتے ہیں، پسند ہو یا نہ پسند ہو، زندگی بھر اکا دکا واقعات کے علاوہ، جس کا شرح پرسنٹیج میں 0.00 بھی نہیں ہوگی پوائنٹ میں. عزیزان گرامی، کتنے لوگ نام تبدیل کر دیتے ہیں ناپسند ہونے کے باوجود، اس لیے کوئی سمجھتے ہیں کہ میرے والدین نے رکھا ہے، ان کا حق ہے کہ اس کے نام کو زندہ اور تابندہ رکھا جائے. لیکن کتنے شرم کی بات ہے کہ اللہ کا رقم رکھا ہوا نام ہو سماک المسلمین. اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، شرماتے ہو، مہاجر کہتے ہو، پٹھان کہتے ہو، ملک صاحب، مخدوم صاحب، فلاں صاحب، ڈمکا صاحب، شرم کرتے ہو، فخر کرو، یہ نام تو تجھے اللہ نے دیا ہے. ہو سماک المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا، من قبل و فی ھذا، پہلے بھی تمہارا نام مسلمان تھا، نوح علیہ السلام کے قوم کا بھی نام مسلمان تھا، آدم کے ماننے والے بھی سارے کے سارے مسلم تھے، موسیٰ کے ماننے والے سارے سارے کے مسلم امتی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی سارے کے سارے، پہلے بھی تو اس کا نام مسلمان، آج بھی اس کا نام مسلمان، من قبل و فی ھذا، اور قرآن میں بھی تمہارا نام ہے یہ. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ لیکن رسول، بات طویل ہو گئی، جذباتی ہو گیا، لیکن بہنوں اللہ کے احکامات کے آگے جذباتی ہونے ہی چاہیے، اپنی ناپسند اور پسند کا سوال نہیں ہے، سچ اور حق کہنے کا سوال ہے. قصہ مختصر، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائیں اور تم رسول پر گواہ ہو جاؤ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی لوگوں کو کہ فاقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، واعتصموا باللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. کیوں پکڑ لو؟ تاکہ تفرقاتی سے بچ جاؤ، شیطان کے شر سے بچ جاؤ، گروہ عصبیت میں پڑھنے سے بچ جاؤ، فرقہ بندانی اور بندی اور لسانیت میں پڑھنے سے بچ جاؤ. اللہ کی رسی سے کو پکڑو گے تو بچو گے، اور اس لیے بھی اللہ کی رسی کو پکڑ لو کہ ہوا مولاکم، وہ ہے تمہارا مولا، وہی ہے تمہارا کارساز، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی نے تمہارا نام رکھا ہے، اسی نے رسول تمہارے پر بھیجے ہیں، اسی نے تمہاری ہدایت کا سامان کیا ہے، اسی نے تمہارے لیے ایک مضبوط رسی اور مضبوط سہارا دیا ہے، لہذا ہو وہ مولاکم، اس لیے اللہ کی رسی کو پکڑ لو کہ وہی تمہارا مولا ہے. فنعم المولا، بہت ہی اچھا مولا اور آقا ہے، ونعم النصیر، اور بہت ہی اچھا مددگار ہے. عزیز دوستو بزرگو، یہاں سورہ حج ختم ہوئی اور سورہ مومنین شروع ہوئی. اللہ نے ایمان لانے والوں کی نشانی بیان فرمائی ہے، یہ چند صفات ہیں، ایک کرائٹیریا کے طور پر ہمیں زبانی اور ازبر یاد ہونا چاہیے. یہ 18 سپارے کا آغاز ہے، 17 سپارہ ختم ہو گیا، اور آج کی خلاصہ تراوی 18 سپارے کے نصف تک پڑھی گئی ہے سورہ مومنون کی. وقت کم ہے، لہذا میں تشریح تو کرنا چاہ رہا تھا، دل تو چاہتا تھا، لیکن میں صرف آیتوں کے ترجمے پہ اکتفا کروں گا. قد افلح المؤمنون, فلاح پا لی ان لوگوں نے, الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جنہوں نے اپنا تزکیہ بھی کیا اور اپنی نماز میں خشوع و خضوع کو اختیار کر لیا. لہذا ایمان لانے والوں کی پہلی صفت کہ وہ اپنا تزکیہ کرتے ہیں اور اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں, اپنی نماز کو نماز کے طریقے سے ادا کرتے ہیں, پابندی وقت کے ساتھ اس کے تمام لوازمات کو پورا کرتے ہوئے, صفائی ستھرائی اور پاکیزگی کا خیال ہوتے ہوئے, اور یہ جانتے ہوئے کہ مالک الملک کے دربار میں حاضر ہیں جو کہ تمام کائنات کا مالک ہے, اور اپنی زبانوں سے اس کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ قد افلح المؤمنون, یہ پانچ سات صفات ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی صفات پر اس کو دیکھتے رہیں کہ ہمارے اندر صفات پیدا ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں, اور نہیں تو ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. قد افلح المؤمنون, یقیناً فلاح پا لی ان لوگوں نے جو ایمان لائے, الذین هم فی صلاتهم خاشعون, اور جنہوں نے اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کیا, والذین هم عن اللغو معرضون, جو کہ لغویات سے دور رہتے ہیں, ان کی دوسری صفت, والذین هم للزکاۃ فاعلون, اور تیسری صفت یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں, زکوٰۃ دیتے بھی ہیں اور ضرورت پڑ جاتی ہے تو زکوٰۃ لیتے بھی ہیں, اور اس کی پانچویں صفت کہ والذین هم لفروجهم حافظون, اور وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے سوائے ان کے جن کے سامنے انہیں کھولنے کا حکم دیا گیا ہے. پھر جو آگلی بات اللہ نے فرمائی اس کے بعد کہ والذین هم لامانتهم وعهدهم راعون, والذین هم لامانتهم وعهدهم راعون, اپنے امانتوں کا اور اپنے عہدوں پر امان کا پاس رکھتے ہیں. والذین هم علی صلواتهم یحافظون, اور جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک هم الوارثون, یہی لوگ وارث ہیں. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کس چیز کے وارث ہیں, اور اگر یہ سات آٹھ صفت ہم پیدا کر لیں تو مجھے کون سی چیز مل جائے گی, ہمیں کیا چیز مل جائے گی؟ غور سے سنیے, اور پانچ اور سات صفت کو خود میں بھی پیدا کرنے کی کوشش کیجئے, اور ایسا ماحول پیدا کیجئے کہ سارے کے سارے مومنین, ایمان لانے والے اس ماحول میں رہ کر اس چیز کے وارث بن جائے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ ان پانچ سات صفات جو بھی ہم نے بیان کی ہیں, اولئک هم الوارثون, یہی لوگ وارث ہیں. کس چیز کے؟ الذین یارثون الفردوس هم فیہا خالدون, فردوس, جنت الفردوس, جس کی دعائیں مانگ مانگ کر ہم نہیں تھکتے, پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کسی طریقے پر حامل کر دے اور ان صفات کا حامل کر دے تاکہ ہم اسی جنت کے وارث ہو جائیں جو کہ صرف میری ہوگی, جس میں کسی اور کا حصہ نہیں ہوگا, اور کا حصہ کوئی چھین نہیں سکے گا, اور میرا حصہ میں کسی کو دوں گا نہیں. اذان گرامی, یہ قد افلح المؤمنون, ایمان لانے والوں کی نشانی. ایمان لانے والے کیسے ہوتے ہیں؟ اس تصویر میں, ان آیتوں میں ہمیں تصویر اور اپنے چہرے کو دیکھنا اور ٹٹولنا چاہیے, اور اس کے عین مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کا انتظام کرنا چاہیے. اذان گرامی, آج 18.5 سپارے کی 17.5 سپارے کی تلاوت ہوئی ہے, یعنی 18 سپارے کا نصف تک, اور ہم نے آپ کے سامنے یہ سورہ مومنون کی ابتدائی آیت رکھی ہیں, اور ابھی آدھا سپارہ باقی ہے, وقت ختم ہو چکا, اور انشاءاللہ تعالی کوئی مسئلہ نہیں ہے, کبھی ہم کم کبھی زیادہ, اس کو ہم پورا ضرور کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی نے طاقت اور حیثیت اور استقامت دی تو ہم اور سب انشاءاللہ تعالی اس قرآن پاک کو سنیں گے, اور اس کے تمام تکام احکامات سے ہم مدبر ہوں گے. انشاءاللہ سورہ مومنون کے اگلے جتنے بھی احکامات ہیں اس کو کل کی تراویح پر ہم مؤخر کرتے ہیں. عزیز دوست و بزرگوں, اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنا اور سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے. اے رحم الرحیمین, آپ خالق کائنات ہیں, اللہ آپ مالک کائنات ہیں. اے رحم الرحیمین, آپ ہمارے بھی خالق ہیں, اللہ آپ ہمارے بھی مالک ہیں. اے رحم الرحیمین, ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے, ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے, اور ہماری یہ دین اور دنیا اور آخرت تمام کی بھلائی اور سرفرازی نصیب فرما دیجیے. اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجیے اور ہم سے اس کام لے لیجیے جس کے لیے آپ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. برحمتی کا یار رمر رہا ہے امین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز دوستو بزرگو, الحمدللہ اور ثم الحمدللہ کہ ہم آج 13ویں شب کی تراویح کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں, اور آپ دوستوں بزرگوں کا بھی اللہ تعالیٰ آپ پہ جزائے خیر اور آپ کو اپنی رحمت و برکت میں ڈال کے آپ نے یہاں پابندی کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں, کیونکہ کئی مشکلات ہیں, کئی پریشانیاں ہیں, شہر کے حالات کی خرابی اور صبح لوگوں کا دفتر جانا اور دیگر معاملات اس قسم کے ہیں, لیکن بہنوں جس نے بھی یہاں وقت دیا اس نے اللہ کے لیے دیا, اور اللہ ہی نے اس کا وقت بچا لیا جو کہ آخرت کے دن اس کے کام آئے گا. عزیز دوستو بزرگوں, رمضان اب اپنے اختتام کے قریب ترین ہے, اور روز کا دن اس کو اپنے اختتام کے قریب تر لے کے جا رہا ہے. عشر مغفرت کے آج 3 روزے بھی مکمل ہو گئے ہیں, اور میں نے آپ سے استدعا کی تھی اور درخواست کی تھی کہ آپ والمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات کے لیے دعا خیر کریں اور سب کے لیے مغفرت مانگے. کوئی بعید نہیں کہ اللہ ہماری کسی ایک دعا کو بھی شرف قبولیت عطا فرما دے, اور جس کے بدلے میں ہم اس کی رضا کے طلبگار بھی ہو جائیں اور مستحق بھی ٹھہرائے جائیں. ہم نے کل سبحان الذی جو 15 سپارہ ہے اس میں سورہ کہف پر اپنی گفتگو ختم کیا تھا. آج بھی 15 سپارے کی تلاوت ہوئی ہے, اور اس کے اندر جو ہے سورہ کہف پڑھی گئی, جاری تھی سورہ کہف. سورہ کہف کے بعد سورہ مریم یا ہم نے ختم کی سورہ مریم کے بعد, پھر ہم نے سورہ طہٰ پڑھی. سورہ طہٰ کے بعد ہم نے سورہ انبیاء پڑھی, اور یہ 17 سپارے کا سورہ انبیاء افتتاح ہے, اور اس کے بعد اس طرح سے 15 سپارے ہم نے آج مکمل کی. گویا کہ ہم نے آج 15-16 سپارے کی تلاوت یہاں مکمل کر لی. عزیز دوستو بزرگوں, اور ہم کوشش کریں گے کہ آج صبح 15 سپارے کی خلاصہ تراویح آپ کے سامنے بیان ہو جائے, اور جو ڈیفیسٹ ختم کم ہوا ہے وہ دوبارہ نہ ہونے پائے. میں نے آپ کو 4 واقعات کا کہا تھا کہ سورہ کہف میں 4 واقعات ہیں, جس میں سورہ کہف جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ کہف پڑھا گیا وہ میں آپ کو بیان کر چکا تھا. اللہ تعالیٰ نے اگلا واقعہ دہرانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ بھی تم کو وحی کیا جاتا ہے اسے جو کا تو لوگوں کو سنا دو, اور اس کے فرمودات کو بدلنے کے تم ہرگز بھی مجاز نہیں ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپیٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں, اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی توبہ کی جائے گی جو تیل کی تلچٹ جیسا ہوگا, جو کہ ان کے منہ کو بھون ڈالے گا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اس کو محض مذاق سمجھتے ہیں یا معمولی بات سمجھتے ہیں, اللہ خود اس بات کی تصدیق کر رہا ہے خالق کائنات جس نے جنت اور دوزخ بنائی ہے, اور جو تیل کلچر جیسے پانی کا اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ ہے وہ جنت, وہ دوزخ بہت بری آرام گاہ ہے وہ دوزخ. عزیز دوستو, جب رب اس بات کی تصدیق کر رہا ہے تو ہم کس زون میں اور کہاں کو بھاگے چلے جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رحمتوں میں ڈھانپ لے, اور جنت والوں کے بارے میں بیان فرمائے کہ جو لوگ مان لیں گے اللہ کا اور نیک عمل کریں گے تو بے شمار نشانیاں جنت کی بھی قرآن پاک میں جا بجا ہی ہیں. یہاں ایک نئی بات یہ کی گئی ہیں کہ ویسے جنتوں میں داخل ہوں گے جس کے نیچے بہ رہی ہوں گی, اور یہاں جو اضافہ کیا ہے وہ یہ کہ جہاں سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے, باریک ریشم اور اطلس کے کپڑے سبز رنگ کے وہ پہنے ہوں گے, اور اونچی اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بہترین درجے کی اعلیٰ قیام گاہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کی ہے. پھر اس کے بعد یہ دوسرا واقعہ آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ایک مثال اور بھی پیش کر دو کہ دو شخص تھے, ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ دیے اور اس کے گرد کھجوروں کے درخت کی باڑ لگائی, ان کے درمیان کاش کی زمین رکھی, اور جب باغ خوب پھولے پھلے اور بہاراور ہوئے تو ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بولا کہ میں تو تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور ہوں. پھر وہ اپنی اس باغ جس کو وہ جنت سمجھتا تھا داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کے کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہوگی اور مجھے توقع ہے کہ قیامت کی گھڑی بھی نہیں آئے گی. اس پہ اس کے ہمسایہ نے کہا کہ میرے بھائی یہ اللہ ہی نے تجھے دیا ہے، لہٰذا تو اسی کا شکر گزار ہو جاؤ، اور میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا. اور جب تجھے اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس پر تیری زبان پر یہ کیوں نہ نکلا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، بے شک کہ میں تجھ سے کمتر ہوں، بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے پانی کو گم دیا کہ اس کے زمین میں اندر تک اتر جائے کہ اسے کوئی نکال نہ پائے. آخر ہوا کہ اس کا سارا باغ برباد ہو گیا اور لگا ہاتھ ملتے رہنے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی قدرت سے نواز دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے چھین لیتا ہے. اور یہ کہا گیا اس اگلی آیت میں کہ مال یا اولاد یہ تو سب محض دنیوی زندگی کی آرائش ہیں، ہنگامے ہیں، باقی رہ جانے والی تو تمہاری نیکیاں ہیں جو تمہارے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے سب سے زیادہ بہتر ہیں. اور یہ نیکیوں کو پروان چڑھانی چاہیے کجا کہ انسان مال اور دولت کو پروان چڑھنے کے چکر میں رہ جائے. اذان گرامی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے اور اس کا آغاز اس طرح کیا ہے، اور یہ قصہ آپ نے سنا ہوا ہوگا، میں مختصرا آپ کے اس کا مفہوم رکھ دیتا ہوں کہ ذرا موسیٰ علیہ السلام کا بھی قصہ انہیں سناؤ کہ جب موسیٰ نے اپنے خادم سے پوچھا کہ میں اپنا سفر ختم نہیں کروں گا جب تک کہ دریاؤں کے سنگم پر نہیں پہنچا جس کی نشانی اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نشانی بتائی تھی کہ تم چلتے رہنا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے سنگم پہ پہنچ جاؤ گے تو وہاں تمہیں ایک شخص ملے گا. اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اس نے اپنے ملازم سے یہ کہا کہ میں اس وقت تک اپنے سفر کو ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پہ نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں چلتا ہی رہوں گا. اور جب اس کے سنگم پہ پہنچے تو پھر کسی مچھلی کا ذکر ہوا ہے کہ وہ اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لاؤ وہ مچھلی. تو ملازم نے کہا کہ فلاں مقام پر جب ہم پہنچے تھے میں آپ کو بتانا بھول گیا، وہ مچھلی تو نکل گئی اور وہ مچھلی نکل کر دریا میں چلی گئی جیسے کہ کوئی سرنگ لگی ہوئی تھی. موسیٰ نے کہا خادم سے کہ اس نے کہا کہ مجھے تو مچھلی کا خیال بھی رہنا اور مجھے شیطان نے ایسا غافل کر دیا کہ میں آپ کا اسے ذکر کرنا بھول گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اسی جگہ کی تو ہمیں تلاش تھی، چنانچہ وہ دونوں واپس اپنے نقش قدم پر چلتے ہوئے آئے تو وہاں اس نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق ایک بندے کو پایا اور جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں سے خاص خاص علم عطا کیا تھا. موسیٰ نے کہا کہ کیا بھائی میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، آپ کے پاس جو بھی دانش کی تعلیم آپ مجھے سکھائیں. تو اس نے جواب میں یہ کہا کالا، اس نے جواب دیا کہ ان کا لن تستیا ما یا صبرا، آپ میرے ساتھ رہ تو سکتے ہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے معاملے میں کوئی نافرمانی نہیں کروں گا. اور اس کے بعد وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے. تو جب کشتی دوسرے کنارے پہنچنے لگی تو شخص نے کشتی میں شغاف کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کا صبر کا پیمانہ ٹوٹ گیا. انہوں نے وعدے کے خلاف ورزی کرتے ہوئے شخص سے پوچھ لیا کہ آپ نے کیسی سخت حرکت کر ڈالی کہ اپنے محسن کی کشتی کو سوراخ کر دیا، یا آپ نے کتنا بڑا کام کیا. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، لہذا اب ہمارا آپ کا معاملہ. موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر معذرت کی اور پھر یہاں دونوں چل پڑے یہاں تک کہ ان کو راستے میں ایک لڑکا ملا اور شخص نے اس لڑکے کو قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام پھر صبر کا پیمانہ لرزے ہو گیا. انہوں نے کہا آپ نے تو دوسرا بڑا گناہ کیا کہ ایک بے گناہ کی آپ نے جان لے لی، حالانکہ اس نے تو کسی کا بھی خون نہ کیا تھا. اس پر اس شخص نے پھر انہیں کہا کہ اب آپ کا میرا ساتھ ختم ہو گیا اور آپ میرے معاملے میں صبر نہیں کر سکے، لہذا میں جو ہے آپ کے علیحدہ ہوتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ایک مرتبہ اسے معذرت کی اور پھر اس نے اس کے حضور کو قبول کر لیا. یہاں تک کہ پھر وہ آگے چلے اور ایک بستی میں ان لوگ بھوکے پیاسے جب پہنچے تو انہوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے ان دونوں کو کھانا دینے سے انکار کر دیا. تو وہاں پہ اس شخص نے ایک دیکھا کہ ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آؤ اس دیوار کو قائم کر دیں. جس پہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تو ان کا کوئی بھی کام نہیں کروں گا، انہوں نے تو ہمیں کھانا تک نہیں کھلایا ہے. اس پہ اس شخص نے اس دیوار کو کھڑی کر دی اور پھر کہا کہ اب ہمارا آپ کا جو ہے ساتھ ختم ہو گیا، اور کہا کہ اب وہ جو تین معاملات ہیں ان تین معاملات کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں نے کیا، اور اللہ ہی ہے جس نے مجھے علم اور دانائی اور دانشتہ فرما دیا ہے. وہ جو کشتی تھی وہ کسی غریب ملا کی تھی، اور دوسری طرف جو بادشاہ رہتا تھا اس کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اچھی کشتی کو چھین لیا کرتا تھا، اگر میں اس میں سوراخ نہیں کرتا تو زبردستی اس کی کشتی کو بھی چھین لیتا اور اس کا رزق زیادہ رہتا، اور جو لڑکا جسے میں نے قتل کر دیا اس کے والدین مومن تھے، اسلام پسند تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ لڑکے اپنی سرکشی سے اور کفر کے رویے سے ان کو تنگ کرے گا، میں نے اللہ کے حسن سے قتل کر دیا۔ اور تیسرا معاملہ ہے کہ جو دیوار گر رہی تھی اس کے نیچے دو یتیم لڑکوں کے خزانے تھے جو اسی شہر میں رہتے تھے، اللہ چاہتا تھا کہ ان یہ خزانہ اس وقت تک زمین میں دفن رہے جب تک کہ بچے بالغ نہ ہو جائیں، اور تاکہ وقت ہے کہ وہ اپنا خزانہ نکال دیں، اور اے نبی، اور اس کے بعد یہ وہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں بتایا ہے، جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ تیسرے سپاہی کی پہلی آیت میں نے کہا تھا کہ تلکر رسول ہو فضل ناباز ملا باز، ہم نے تمہیں بعض رسولوں کو بعض رسولوں پہ تقویت دی ہے، فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو میں نے بے شمار نبی اور پیغمبر بھیجے ہیں، لیکن کسی نبی اور پیغمبر کی تعلیم اور حکمت اور دانائی مکمل نہیں تھی، اللہ ہی ہے جو تمام چیزوں پہ قدرت رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو تعلیم دی گئی وہ عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو جو مطلب کسی کو کسی درجے میں اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، اور ایک خضر علیہ السلام جو موسیٰ کلیم اللہ تھے ان سے زیادہ ان معاملات کو جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے درجہ بدرجہ بتایا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جتنا چاہتا ہے اتنا علم دیتا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ ہونے کے باوجود وہ چیزیں نہیں جانتے تھے جو خضر علیہ السلام جانتے تھے دوستو۔ اور میں نے کہا تھا کہ اس کے اندر ایک چوتھا واقعہ ہے، اور ذو القرنین کا واقعہ ہے، اور ذو القرنین کے واقعے کے بارے میں یہ کہا کہ اس نے اس کو ہم نے بے شمار اقتدار عطا کر رکھا تھا اور ہر قسم کے وسائل بخشے تھے، تو اس نے ایک مہم کا ارادہ کیا کہ اب ہم اس طرف تک جائیں گے جہاں سورج غروب ہوتا ہے، یہاں تک کہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا، وہاں اس سے قوم ملی، اس نے کہا کہ اے ذو القرنین کیا تجھے طاقت حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے جو ہم پہ ظلم کرتے ہیں؟ تو پھر ذو القرنین نے کہا کہ یقیناً، اور پھر اس نے ایک دوسری مہم تیار کی یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا، وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پہ طلوع ہو رہا ہے جس سے دھوپ میں بچنے کا کوئی سامان نہیں تھا، تو ذو القرنین نے کہا کہ ہم جانتے ہیں یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ ہے سب اس کی حکمت ہے اور دانائی ہے۔ پھر اس نے ایک ایسی مہم کا سامان کیا یہاں تک کہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچ گیا، اور عزیز اور دوستو بزرگو، یہاں یہ آجوج اور ماجوج جو آثار قیامت کی اہم نشانیوں میں سے ایک ہے اس کا ذکر ہوا ہے، میں اس واقعے کو پورا آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا۔ ذو القرنین علیہ السلام کی تین مہمات کا ذکر ہوا ہے جس کے دو میں بیان کر چکا ہوں، تیسری مہم تھی کہ اس نے پھر ایک ایسی مہم کا سامان کیا کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچ گیا، تو وہاں اسے قوم ملی جو مشکلی سے کوئی بات سمجھتی تھی، اشارے کرائے میں اس نے ذو القرنین کو کہا کہ یاجوج اور ماجوج یہ پہاڑ اس کے ادھر سے آ جاتے ہیں اور ہمیں تنگ کرتے ہیں، کیا آپ ہمارے لیے کوئی دیوار بنا دیں گے جو ہمارے درمیان حائل ہو جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دے رکھا ہے، تم بس میری محنت کرو اور مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک بند باندھ دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو، اور آخر دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا جہاں سے یاجوج اور ماجوج آئے کرتے تھے، حضرت القرنین نے ان قوم کی مدد سے اس کو لوہوں کو پگھلا کر سرخ کر دیا، اور پگھلے ہوئے تانبا اڈیلا اور اس کو پورا ایک ایسی دیوار بنا دی، اور کہا کہ اب یاجوج اور ماجوج کا نقب لگانا آسان نہیں ہے اور یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب رب کا وعدہ کا وقت قریب آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پیوند خاک کر دیں گے، اور یہ میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس طرح ہم جب سور پھونکیں گے تو سمندر کی موجوں کو ایک دوسرے سے گتھم گتھا دیکھو گے، اور سور پھونکا جائے گا، اور وہ دن ہوگا جب کافروں کو ہم جہنم کے سامنے کر دیں گے اور کہیں گے کہ لے کے اپنے کیے دے رہا گا تمام سامان یاد گا۔ زیزان گرامی، یہاں سورہ کیف ختم ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل سورہ کیف کے آخر میں جو بات کہلائی گئی وہ یہ کہ نبی کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا ہوں۔ دیکھیں بار بار اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا ہے، نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انہیں کوئی ایسی چیز نہیں سمجھا جائے یا ان کا، اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانی پیدا کیا ہے، اور بس ہم ان پہ یہ فضیلت اور فوقیت دیتے ہیں کہ ان کو ہم وحی کرتے تھے اور وہ وحی کے مطابق آپ کو پیغام پہنچا دیتے تھے، پیغام کا پہنچا دینا، لیکن اس سے یہ مطلب نہیں کہ اللہ ان کے رتبے کو کم کرنا چاہتا ہے، نعوذ باللہ، اور نہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے کو کم کریں، لیکن قرآنی آیات کے منشا کے خلاف جو تفسیر اور جو رسوم و رواج ہمارے اوپر رائج ہو چکی ہیں بہنوں، قرآن اس کی نفی کرتا ہے، اور قرآن نے جا پجا مختلف احکامات اور آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اور یہاں سورہ کہف کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور یاد رکھو تمہارا خدا تو ایک ہی خدا ہے، اور جو اپنے خدا سے ملنے کا امیدوار ہے تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. پھر سورہ مریم اتاری گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نعمت کو یاد رکھو جو اس نے زکریہ پہ کی تھی جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا تھا اور عرض کیا تھا کہ اللہ بڑھاپے میں مجھے نیک اولاد دے، تو میں نے اسے اولاد کی نعمت سے نوازا تھا، جبکہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں تو بوڑھا ہوں، میری ہڈیاں تک گل گئی ہیں، میری بیوی بھانج ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اسے اولاد دے دی. اور پھر آل یعقوب اور یعقوب کا واقعہ بیان ہوا ہے، اور کہا کہ ہم نے یعقوب علیہ السلام اور زکریہ علیہ السلام کو بیٹے کی پیدائش کی، انہیں نشانی بتا دی، اور احیاء علیہ السلام اس کا نام رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں کچھ نشانیاں بتاتا ہوں. پھر حضرت مریم علیہ السلام کہ چونکہ منسوب ہی صورت حضرت مریم علیہ السلام کی ہے کہ نام سے، لہٰذا اس میں تمام واقعات حضرت مریم علیہ السلام کے دہرائے گئے ہیں، جس میں ان کو ویرانے میں جانے کا حکم ہے، پھر ان کے زچگی، پھر عمل، اور پھر حضرت عیسیٰ کی پیدائش، اور پھر ان کا اپنے قوم میں آنا اور قوم کے لوگوں کو ان کے ساتھ تکرار کرنا، جس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گہوارے سے بولنا، اور تمام کی تمام نشانیاں جو ہیں اس کے اندر لکھی گئی ہیں. اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، اور اس نے کہا، اس میں ایک خاص بات یہ کہ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کیا کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے، ابا جان مجھے ڈر ہے کہ آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر نہ رہ جائیں. باپ نے کہا تو میرے بتوں کو برا بلا کہتا ہے، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا. اور پھر وہ واقعہ بیان فرمایا ہے کہ کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے معبودوں کا حشر نشر کیا، اور جس کے نتیجے میں انہیں نار نمرود میں ڈالا گیا. اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کا بھی واقعہ بیان ہوا ہے، اور انسان یہ کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو پھر زندہ کر کے نکال جاؤں گا. تمام لادین لوگ اس بات کا ذکر بار بار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اے انسان ہو، کیا تجھے میں یاد نہیں کہ میں نے تو تمہیں پیدا کیا ہے، تو میرے لیے کیا مشکل ہے کہ میں تمہیں دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کر دوں. لیکن انسان عقل رکھتا تو ہے، لیکن وہ شعور نہیں رکھتا جو شعور اسے دے حاصل ہونا چاہیے تھا. اور جو لوگ ہماری کھلی کھلی آیت سنائی جاتی ہے اس کا انکار کرتے ہیں، اور ایمان لانے والے سے کہتے ہیں کہ ہم تو دونوں گروہوں میں سے کون سے بہتر ہیں اور کس کی مجلس زیادہ شاندار ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی مجلسوں پہ گھمنڈ کرتے ہیں، لہٰذا ان کا گھمنڈ ان کے ساتھ ہی رہ جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے خدا بنا رکھے ہیں جو ان کے پشتی باؤں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی پشتی باؤں اس دن نہیں ہوگا جب قیامت برپا ہو جائے گی. اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا، سخت بیہودہ بات ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی باتوں میں نہ آئیے، اور آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس پہ عمل کی پیرا رہیے، اور یقیناً جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کریں گے عنقریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اس کلام پاک کو ہم نے لیے آسان زبان میں اتارا ہے اور نازل کیا گیا ہے تاکہ تم ہر ڈرم لوگوں کو خوشخبری سنا سکو. پھر سورہ طہٰ بیان ہوئی ہے، اور سورہ طہٰ میں اللہ تعالیٰ نے بالکل آغاز میں کہا ہے کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. اے نبی، ہم نے قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ. یہ تو ایک یاد دہانی ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہوا کہ کس طرح وادی طوا پہنچے اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام حکم دیا ہوا، احکامات کرتے رہے، اور پھر انہیں دو نشانیاں دی گئیں، ایک عصا اور ایک دائیں اپنے ہاتھ کو بغل میں دبانا جس سے وہ روشنی چمک جاتی تھی، وہ سب کے ساتھ. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ کہ جب فرعون نے حکم دیا کہ بچوں کو قتل کر دو، تو ان کی ماں نے اسے ایک ڈب میں بند کر کے دریا پہ چھوڑ دیا، تو کہا کہ یاد کرو کہ میں نے تمہیں کس طرح بچایا، کہ تیری بہن تیرے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، اور پھر میں نے اسے پتہ بتا دیا کہ کہاں فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح سے اس کی بیوی نے لے لیا ہے، پھر اسی تیری بہن کے ذریعے ہی اور وہاں کے ایک ملازمہ کے ذریعے آخر تیری ماں کو بھی ہم نے تجھ سے ملوا دیا، اور یہ وہ تمام نشانیاں ہیں یہ میری طرف سے تجھے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ تو فرعون کے دربار میں جا. اور یہ تمام کے تمام وہی واقعات، چونکہ اس کا نام سورہ طہٰ ہے، تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تمام واقعات بیان ہوئے ہیں جو ہم آپ کو پہلے بھی مختلف مواقع پر سنا چکے ہیں. اور اس کے بعد آپ بھی بے انتہا لوگ باتیں جانتے ہیں, اور میں اس کو دوہرا اس لیے نہیں رہا کہ جو ڈیفیسٹ ہمارا ہو گیا ہے اس ڈیفیسٹ کو ہم کم کریں گے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب واپس آئے اور پھر ہارون علیہ السلام سے ان کی تکرار ہوئی, اس کا بھی ذکر اس قرآن پاک میں سورۃ طہٰ میں کیا گیا ہے. اور اس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب منادی کر دی جائے گی تو لوگ اللہ کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے, اس دن کوئی ذرا بھی اکڑ نہ دکھا سکے گا. اور آوازیں تمام کی تمام جو آج کرت آوازیں اور جو اللہ کے خلاف اٹھتی ہیں کہتی ہیں کہ وہ رحمان کے آگے دب جائیں گی, اور سوائے سرسراہٹ اتنے سناٹا ہوگا, اتنی خاموشی ہوگی کہ سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے. اور اس روز کسی کی شفاعت کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ اللہ اسے کسی کو جہاد دے دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں کا اگلا اور پچھلا حال جانتا ہے, اور وہ ان کے سامنے کھول کر رکھ دے گا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اتما میں حجت کرنا چاہتا ہے, اور اس لیے اتما میں حجت کے لیے کہا کہ وہ ہم یہ تمام کی تمام چیزیں ظاہر کر دیں گے, اور اللہ انصاف سے فیصلہ کرنا چاہتا ہے. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ہم بندوں کو ان کے کیے کرائے تمام اعمال کو دکھائیں گے. اور پھر یہاں پہ ایک بات یہ فرمائی کہ جو لوگ اللہ کی نصیحت سے منہ موڑیں گے اس کے لیے دنیا میں زندگی تو تنگ ہو جائے گی, لیکن ایک اور بات جو بہت اہم بات ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں زندگی تنگ تو ہو ہی جائے گی, لیکن قیامت کے روز ہم ان سے اندھا اٹھائیں گے, جس پہ وہ کہیں گے پروردگار دنیا میں تو میں آنکھیں والا تھا, مجھے یہاں کیوں اندھا کر دیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسی طرح میں نے اندھا کر دیا جس طرح تو نے دنیا میں ہمیں بلایا تھا, آج میں تجھے بھول گیا. وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر واقعی سچے نبی ہیں تو اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لے کر آئے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نشانی تو بے شمار ہے, لیکن تم عقل اور شعور نہیں رکھتے. اس سے پہلے بھی مختلف پیغمبروں کی قوم نے انبیاء سے معجزات اور نشانی کا ذکر کیا تھا, لیکن جب ہم اپنی کسی نشانی اور معجزے کا ظاہر کر دیتے ہیں تو نتیجے میں پھر اس قوم پر عذاب آ کر رہتا ہے, اور پھر ساتویں سولہواں سپارہ ختم ہو جاتا ہے اور سترہ سپارہ شروع ہوتا ہے. اقتربا, سورہ انبیاء اس کا نام ہے, اقتربا للناس حسابہم وہم فی غفلت معرضون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو انسان ہے یہ کتنا بے خوف ہے, اسے اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ اقتربا للناس حسابہم, کہ اس کا حساب کا وقت قریب آ گیا ہے. وہم فی غفلت معرضون, اور یہ ہے کہ ابھی بھی غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہے. اور اس کے بعد جو بھی تازہ نصیحت آتی ہے رب کی طرف سے اس کو بتکلف سنتا ہے اور کھیل کود میں پڑا رہتا ہے اور اپنی فکر میں منک رہتا ہے. تو کیا اسے احساس نہیں ہے, یا اسے اس بات کا یقین نہیں ہے کہ مجھے مرنا ہے اور اپنے رب کے پاس حاضر ہونا ہے؟ یقیناً اسے اس بات کا احساس نہیں ہے, تو یہ سمجھ لے کہ اس کے پاس مہلت عمل بہت کم ہے. اور یہ کیا وجہ ہے کہ جو اس کو اس بات کا احساس نہیں ہے اور اس بات سے یہ منہ موڑے ہوا ہے؟ اور زمین و آسمانوں کی تخلیق کا پھر ذکر ہوا ہے, اور زمین و آسمان کی تمام تخلیقات کو اور دوبارہ یہاں دہرایا گیا ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو بات اقتربا للناس حسابہم وہم فی غفلت معرضون میں کی ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے جس کے اندر کس طرح سے ان کو نارن میں ڈالا گیا. لیکن آج یہاں خلاصہ تراویح مکمل ہو گئی, اور سب شکر کہ آج ہم نے سوا سولہ سپارے یہاں مکمل کر کے آج کی خلاصہ جتنی بھی تراویح پڑھی گئی ہے ہم اس کے برابر پہنچ چکے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام عمل کو اپنے بار بار قبولیت اور مقبولیت کا شرف بخشے اور اسے مقبول فرمائے. عزیزان گرامی, اگر آپ اجازت دیں تو عشرہ مغفرت کی دعا ہم سب مل کر کرتے ہیں, کیونکہ کچھ وقت بچ گیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس وقت کو یوٹیلائز کر لیا جائے. تو آئیے دل کی گہرائیوں سے اللہ رب العزت کے آگے دعا کریں کہ ارحم الراحمین, اے آقا کائنات, اے ارحم الراحمین, ہم سب گناہ گار, خطا کار, سیاہ کار, اے اللہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے کاندھے پر لادے ہوئے ارحم الراحمین اس دنیا میں پھرتے ہیں, اور تیرے قرآن پاک کی آیات کے عین مطابق اے اللہ ہم یقیناً اسے روز حشر بھی اپنے کاندھوں پر لیے تیرے دربار میں حاضر ہو جائیں گے. مولا ہم بڑے گناہگار ہیں, مولا ہم بڑے خطا کار ہیں, اللہ شیطان کے شر میں گرے ہوئے ہیں, اللہ رحمان کی تعلیمات سے اللہ دور ہیں, اللہ شیطان کو ہم نے اپنا دوست بنا لیا اور رحمان سے ہم نے بلا وجہ کا نعت فرما لیا. اے رحم الرحیمین, یہ ماہ سیام کا عشر مغفرت چل رہا ہے. اے رحم الرحیمین, ہم دعا کرتے ہیں, آپ سے گزارش کرتے ہیں, آپ کے سامنے دس بدعائیں, مولا کہ آپ ہماری بھی مغفرت فرما دیجئے, ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما دیجئے, ہمارے مردوں کی بھی مغفرت فرما دیجئے, ہماری زندوں کی بھی مغفرت فرما دیجئے, اللہ ہمارے مردوں, ہماری عورتوں, ہمارے بچوں, ہمارے بوڑھوں اور ہمارے جوانوں کی بھی مغفرت فرما دیجئے. رحم الرحیمین, ہم خصوصی دعا کرتے ہیں مولا کہ ہمیں اسلام کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب فرمائیے, مرتے وقت کلمہ طیبہ کا ورد نصیب فرما دیجئے. رحم الرحیمین, آسان اور سہل موت دیجئے اللہ, جب بھی موت دیجئے شہادت کی موت دیجئے, اور جتنی بھی زندگی بخشیے مولا سعادت کی زندگی بخشیے. رحم الرحیمین, ہمارے گناہوں کو نہ دیکھیے مولا, اپنی رحمتوں کے دیکھیے اللہ, ہمارے گناہ تو سمندر کے جھاگوں کے برابر ہے رحم الرحیمین, لیکن تیری رحمت اس سے بہت زیادہ وسیع ہے اللہ, اس سے بہت زیادہ وسیع ہے مولا, تو معاف کر دینے والا مہربان غفور الرحیم ہے مولا, اپنی رحمت کو دیکھ مولا, ہماری گناہوں کو نہ دیکھ, ہم شیطان کے ساتھی ہیں اللہ, ہم رحمان کے ساتھی بننا چاہتے ہیں اللہ, آج کے بعد ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور تیرے آگے دس بدعائیں مولا, ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کے جتنے بھی سامان ہیں اللہ ہمیں اسے قریب تر کر دے اللہ, اس کے بدلے ہمیں اپنے آپ سے قریب تر کر دے, اپنی رضا سے نواز دے. اے رحم الرحیمین, ہم پریشان ہیں تو اپنے کسب کے نتیجے میں پریشان ہیں اللہ, نعمتیں تو نے بے شمار دی ہیں مولا, ان نعمتوں کا شکر گزار نہ بننے کی وجہ سے اللہ ہم پریشان ہیں, ہمارے گھروں سے خیر و برکت اٹھ گئی مولا, ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما دے اللہ, ہماری پریشانیوں کا خاتمہ فرما دے اللہ, ہمیں صحت و تندرستی کی دولت سے مالا مال کر دے. اے رحم الرحیمین, ہم سے راضی ہو جا اللہ, ہمارے گھروں میں رزق کی فراوانی عطا فرما دے, اور اللہ جس گھر میں رزق کی تنگی ہے مولا, یہ ماہ سیام چل رہا ہے اللہ, سارے کے سارے رشتے دار بیٹھے ہیں اللہ, ہم دعا کرتے ہیں کہ میرے بھائی, میرے بہن, میرے عزیز, میرے رشتے دار, میرے دوست, میرے احباب, میرے پڑوس میں جن جن گھروں میں اللہ رزق کے مسائل ہیں مجھ سمیت, رحم الرحیمین فراوانی کر دے. و ترزق من تشاء بغیر حساب, بغیر حساب مولا, تیرے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے مولا, ہماری گناہوں کی سزا ہمارے بچوں کو نہ دے مولا, اے رحم الرحیمین, ہماری گناہوں کی سزا ہمیں بھی نہ دے مولا, اے رحم الرحیمین معاف فرما دے, اے رحم الرحیمین معاف فرما دے, اے رحم الرحیمین اپنی رحمتوں میں ڈھانک لے اللہ, ہمیں ہر قسم کی حادثات آفات بلائیات سے محفوظ فرما دے. اے رحم الرحیمین, ہمارے بچوں کو اعلیٰ تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ و پیراستہ کر دے اللہ, ہماری بچیوں کو ان کے گھر والا کر دے اللہ, جن بچوں کے رشتے مطلوب ہیں مولا اللہ, ان رشتوں کو ظاہر کر دے, والدین اور بھائیوں کی پریشانی کا خاتمہ کر دے اللہ, اور سب جب شادی کے بندھن میں بن جائیں, رشتہ ازواج میں منسلک ہو جائیں مولا, سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ, نیک اور صالح اولاد سے نواز دے. اے رحم الرحیمین, ہمیں ہر قسم کے حادثات سے بچا دے, آفات بلایات سے بچا لے اللہ, قرض کی زندگی سے نجات دے دے اللہ, قناعت پسند اللہ غنی کر دے مولا اللہ, لالچ بوس حسد اور اناد اللہ دلوں کو ڈھو ڈال اللہ, تو نے قرآن پاک کی سورہ یونس میں بیان فرمایا ہے کہ یہ جو قرآن ہے, لما فی الصدور, دلوں کے امراض کی بیماری ہے اللہ, ہماری جسمانی اور ظاہری اور روحانی بیماریوں کا اللہ خاتمہ فرما دے. اے رحم الرحیمین, راضی ہو جا, انا ربی لسمیع الدعا, بے شک تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے اللہ, کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو ہمارے حاجات کو پورا سر کر سکے. اے رحم الرحیمین, ہمارے حاجات کو پورا فرما دے. اے رحم الرحیمین, ہماری دعاؤں کو ضرور قبولیت مقبولیت دے دے اللہ, اس ماہ سیام کو اللہ ہمارے لیے خیر و برکت کا مہینہ بنا دے, اور اللہ جس طرح ہم اس میں آپ کے آگے جڑ چکے مولا, جتنی سانسیں باقی ہیں اے رحم الرحیمین, ہمیں اس سانس پر اللہ سانس تک اپنا شکر گزار بندہ بنا دے اللہ, ہم سے راضی ہو جا, ہمیں معاف فرما دے. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق گئی محمد والی وصحابہ اجمعین, برحمت کا یا رحم الرحیمین. عزیز دوستو بزرگو, اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ دعا عبادات کا مغز ہوتا ہے, تو دعا زیادہ سے زیادہ مانگا کریں, اور آپ اگر مجھے کہیں گے تو میں روز بھی دعا کرا سکتا ہوں, بس دعا اللہ قبول کر لے تو یہی ہمارے لیے بخشش و انعام ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.